اچھا، آگے سوالات میں جانے سے پہلے یہ اچھی یاد دہانی ہے کہ یا اللہم اجرنا من النار، یہ دعا روزانہ مغرب کے بعد فجر کے بعد، روزانہ 7 مرتبہ مغرب بعد اور فجر کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا جائے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، اور جن دنوں میں نماز نہ ہو ان دنوں میں بھی صبح اور شام. یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ نمازیں اگر نہیں پڑھنی تب بھی صرف نماز اور تلاوت سے روکا گیا ہے، باقی صبح شام کی دعائیں، صبح شام کی تسبیحات، ان سے محروم نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اگر صبح کے وقت اگر نماز نہیں پڑھنی تو انسان کم از کم دعائیں پڑھ لے، جو صبح کی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ لے، بالکل نماز سے اور تلاوت سے اور تسبیحات سے اور صبح شام کی دعاؤں سے اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے. یہ ایک یعنی ویسے ہی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ روزانہ انسان کے دن ایک بابرکت دن گزرے، کہ انسان اس میں دعائیں پڑھ رہا ہے اور وہ اچھا دن میں برکت ہو رہی ہے اور وہ دعاؤں کی برکات حاصل ہو رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ تو ہے ہی اپنی فضیلت کی چیزیں، سنتیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اس کا اگر انسان عمل نہیں کرتا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب جب پاک ہو گئے اور نمازیں شروع کیں تو اس کے بعد اب وہ بھول گئے تھے تو اتنے دنوں سے نہیں پڑھا تو اب یاد بھی نہیں رہتا، تو وہ یاد بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو وہ کہ ایک چیز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پابندی کی جو برکات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پابندی سے عمل کرنے کی جو برکات ہیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہیں. اور پھر انسان یہ سوچے کہ اچھا ان دنوں میں سے کسی دن میں انتقال ہو گیا تو وہ بغیر عمل کے، یعنی وہ جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں بھی حاصل نہیں ہوں گی. تو اس لیے ان دعاؤں کا، صبح شام کی دعاؤں کا تو روزانہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اب ہم سوالات بہرحال دیکھتے ہیں کیا کیا سوالات ہیں آج. ایک تو سوال یہ ہے، تہجد کا وقت فجر کے ٹائم سے کتنی دیر پہلے تک رہتا ہے؟ صبح صادق کا جو وقت ہے، جو صبح صادق کا وقت ہے، جہاں صبح صادق ہوئی وہاں تک تہجد کا وقت رہتا ہے، جس جگہ پر جو بھی صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت وہی تہجد کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، بس کوئی فرق، کوئی فصل کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں. سوال یہ ہے کہ ایم این ایم جو کینڈی ہے، ایم این ایم جو کینڈی ہے اس کے کہتے ہیں کہ جو اس میں رنگ ہوتا ہے، رنگ جو ڈالا جاتا ہے وہ کارمائن جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو لال رنگ چھوڑ کے باقی کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بہت سے علماء کی طرح یہ ہے کہ یہ جو رنگ ڈالا جاتا ہے چاہے وہ کیڑوں سے ہی نکالا جاتا ہے وہ رنگ، لیکن اس کو بھی یعنی وہ حرام کے حدود میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو بھی اگر کوئی کھاتا ہے تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. کوئی اگر اپنے طور سے نہ کھانا چاہے، طبیعت نہیں چاہتی، نہیں کھانا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو بھی ہم حرام میں نہیں کہیں گے. یعنی بہت سے محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ درست ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ رجب کی پہلی رات کی عبادت اور پہلے دن کا روزہ، اس کی کچھ اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. رجب کے کسی رات یا کسی دن کو عبادت کے لحاظ سے کوئی اہمیت دینا یہ مناسب نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے. اور چونکہ لوگ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے، خاص طور پر 27 رجب کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اس دن تو خاص طور پہ نہ روزہ رکھا جائے، اگر رکھنا بھی ہو تب بھی اس دن نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ جو لوگ اس طرح کی بدعات یعنی جو چیزیں دین میں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رجب کے مہینے اگر کوئی دیکھتے تھے کہ رجب میں 27 کو خاص طور پر اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، اس کا مطلب بعض لوگوں نے کچھ غلط فہمی کی وجہ سے شروع کیا ہوگا، تو عمر رضی اللہ عنہ روزہ توڑوا دیا کرتے تھے. بہرحال یہ شروع سے ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ رجب کے مہینے میں عبادت کو خاص اہمیت دینا یہ کوئی مناسب نہیں. ہاں رجب اس ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجب ہے حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کل 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے حرمت والا مہینہ، جس میں شروع اسلام میں اس کے کچھ احکام ایسے تھے کہ مثلا جنگ وغیرہ کی ممانعت تھی، بعد میں وہ حکم تو ختم ہو گیا، لیکن یعنی حرمت والے مہینہ ہونے کے لحاظ سے تو وہ ہے قابل احترام مہینہ، لیکن کسی خاص عبادت کی اس میں تعین نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ فضیلت کی سمجھ کر اس دن، اس میں پہلی رات کو یا 27ویں رات کو قیام کرنا رات کو یا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کوئی ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، ظاہراً میں سوال جو سمجھا ہوں انشاءاللہ یہی ہوگا کہ کوئی ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے اور ہم نے اس کو کوئی چیز دے دی، جس کو وہ چیز دی تھی اس نے توڑ دی، دوسری مرتبہ دوبارہ وہ مانگتا ہے تو کیا اس کو دی جائے؟ اب اگر اس کو غلطی سے وہ چیز ٹوٹ گئی تھی تو ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، کبھی بھی کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سنبھالتے نہیں، احتیاط سے نہیں رکھتے، بے فکری بے توجہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو انسان اگر منع کرنا چاہے تو منع کر دے، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم لوگوں میں یہی ہے کہ دونوں طرف کی باتیں ہونی چاہیے، کہ دینے والوں کو یہ کہا گیا کہ دینا چاہیے، لیکن جو لیتے ہیں ان کو بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ خیال رکھو، یعنی امانت ہے، دیکھو اس میں زیادتی نہ ہو جائے، کہیں تم نے ایسا نہ ہو کہ تم خیال نہ رکھو اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی نقصان آ جائے۔ تو امانت کا خیال رکھنا اور اس کو وقت پر پہنچا دینا، استعمال کرنے کے بعد واپس دے دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی نے دوسرے سے کوئی چیز مانگی، مردوں میں ہوتا ہے عام طور سے، اچھا کوئی چیز تھی، کوئی ٹولز تھے، کوئی ایسی کوئی چیز تھی، عورتوں میں ہوتا ہے برتنوں کا معاملہ پیش آتا رہتا ہے، برتن مانگے اور بھول گئے، اپنے برتنوں کے ساتھ الماری میں رکھ دیا اور بھول گئے، تو اس طرح کی بے توجہی سے پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں طرف شریعت پر عمل کریں گے تو پھر ہو سکے گا، ایک طرف سے عمل کرنا چاہیں تو پھر مشکل ہوگی۔ ایک اور سوال ہے، یہ سوال ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو زیادہ عمل نہیں کرتا اور لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل ہے، مضبوط ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ امید اور خوف کا معاملہ ہے، اور خوف کی غلبہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی وجہ سے رونا، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست رکھے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے، جو اصل جو فرائض اور جو ضروری اعمال ہیں وہ انسان کر لے، اس میں سب کچھ آ گیا کہ لوگوں کے ساتھ مثلاً بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے، جو فرائض ہیں حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، وہ اصل لازم ہے۔ پھر کسی کو صرف اتنا ہی کرنے پر اس کی حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک اچھا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور بعضوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، کسی پر خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر رجا کا غلبہ ہوتا ہے، امید کا غلبہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کا حال مختلف ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کا جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کریں، پوری طرح کریں۔ ہاں، زیادہ کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نفل اعمال نہیں کرتا تو کسی کو اس کی وجہ سے اس کو کوئی عیب نہیں نکالا جائے گا کہ دیکھو تم یہ نفل بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی نفل اعمال نہیں کرتے۔ نہیں، ٹھیک ہے، جو اصل ضروری اعمال ہیں وہ انسان کر لے، تو اپنے یعنی پھر اس پر کوئی ملامت اور اس پر الزام نہیں ہے. باقی پھر ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے, کسی پر امید کا غلبہ ہوتا ہے, کسی پر رجا کا. اچھا تو یہ ہے کہ خوف کا غلبہ عام طور پر رہے, کہ اس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت اور ان چیزوں کا خیال رہتا ہے. لیکن یہ ان دونوں میں ہم یعنی تقابل نہیں دیکھ سکتے اسے, کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے, ہمارے لحاظ سے تو بزرگ ہی ہیں دونوں حضرات, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے, دوسرے سے سوال کیا جو ان کے لحاظ سے بڑے تھے, حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے, ابھی میں نام کا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ رونا نہیں آتا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے, اللہ تعالیٰ بعضوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو خوش رکھتے ہیں, لیکن دل میں انسان کے دل میں یہ حسرت ہو کہ دیکھو یہ رونے والے کتنا اچھا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کر آنسو بہا کر منا لیتے ہیں, تو کاش کہ ہمیں بھی رونا آتا, تو یہ رونا نہ آنے پر حسرت بھی وہ رونے کی فضیلت سے کبھی بڑھ سکتی ہے. ایک اور سوال ہے, کیا سورہ ملک واقعہ سجدہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب سے پہلے نہیں, مغرب کے بعد سے لے کر رات میں پڑھنے کا چونکہ حکم ہے تو رات میں پڑھی جائے, تو مغرب کے بعد سے لے کر کسی بھی وقت پڑھ لیں. ایک اور سوال ہے, زکوٰۃ شوہر پر واجب ہے لیکن حساب کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, کسی کے اوپر زکوٰۃ, مثلاً شوہر کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے, اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یعنی یا پوری نہیں کی, کچھ کم ادا کی ہے, بیوی کو معلوم ہے کہ اس نے زکوٰۃ کم ادا کی ہے, تو کیا اس شوہر کے پیسوں میں سے لے کر وہ زکوٰۃ ادا کر دے؟ نہیں, اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, فرض ادا ہونے کے لیے انسان اس کا مال ہو, اور اس کا مال ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا اس کی طرف سے نیت پائے جانے ضروری ہے. جب اس کے مال میں سے بیوی ادا کرے گی تو نیت نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے, بہرحال یعنی مسئلہ پورا واضح ہو جائے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے نیت, زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت ہو یا زکوٰۃ دیتے وقت نیت ہو, دے دی اس کے بعد پھر نیت, وہ معتبر نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح نہ کیا جائے, بلکہ پہلے سمجھا دیا جائے کہ دیکھو یہ زکوٰۃ میں کچھ غلطی ہو گئی تھی, مزید دے دینا چاہیے, یا صدقے ہی کی نیت سے ان سے لے کر پھر زکوٰۃ دے دی جائے. چلو صدقہ اور زکوٰۃ ایک حکم میں آ جائے انشاءاللہ, تو اس لحاظ سے بھی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اجازت کے بغیر دے دیا جائے پھر اس کو اجازت لی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, ہماری طرف ظہر 12:40 پر ہوتی ہے تو زوال کے وقت کب سے کب تک ہوگا جب کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ 12:40 جو لکھا ہوا ہے یہ ظہر کا وقت, تو وہی 12:40 جو ہے اس سے بس ایک دو منٹ پہلے, ایک دو منٹ بعد. یہ ظہر کا وقت جو لکھا ہوتا ہے, ظہر کا وقت کا مطلب عام طور پہ کیلنڈر جو بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ استوا کا وقت ہے, تو ٹھیک 12:40 پہ نہیں بلکہ اس کے یعنی وہ استوا کا وقت کہلاتا ہے جس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے, اور استوا کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 منٹ یا 4 منٹ, تو ایک دو منٹ پہلے ایک دو منٹ بعد اس کی نماز نہ پڑھیں, اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر سوال یہی ہے اچھا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کو جو ڈسچارج ہوتا ہے اس بارے میں دونوں رائے ہیں علماء کی. عام طور پر جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کا یعنی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے, اور ناپاک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ اگر کبھی کبھی کسی کو ہوتا ہے تو اس رائے پر عمل کر لیں, اور اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے. لیکن دوسری رائے علماء کی یہ ہے, اور یعنی قدیم علماء کے قدیم زمانے سے یہ اختلاف رہا ہے, اس لیے دونوں طرف رائے ہے, کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے, اور جب ناپاک نہیں ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. جن عورتوں کو زیادہ پیش آتا ہو یہ مسئلہ ڈسچارج کا, تو وہ اس دوسرے والے رائے پر عمل کر سکتی ہیں کہ یعنی خاص طور پہ اگر وضو کرنے کی سہولت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اس پر عمل کر لیں کہ ٹھیک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر سہولت ہے تو اچھا ہے کہ وضو کر لیں. رائے دونوں ہیں, ایک احتیاط ہے اور ایک گنجائش ہے. انگلیوں پر جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو لفٹ انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں, ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو تاکید کی تھی کہ چونکہ گھر کے کام وغیرہ میں مصروف رہتی ہیں اور گھر میں ان کی مصروفیات ہوتی ہیں, آنا جانا ادھر ادھر باہر کا کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو ان سے کہا کہ دیکھو اے عورتوں, تم گھر میں رہتی ہو تو بس بیکار اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو کہ تسبیحات پڑھا کرو اور انگلیوں پر شمار کیا کرو, وَعَقِدْنَ بِالْأَنَامِلْ, انگلیوں پر اس کو شمار کیا کرو. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا, انگلیوں پر شمار کیا کرو, اس لیے کہ انگلیوں سے بھی سوال ہوگا اور قیامت کے روز یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ ہم پر یہ انگلیاں شمار کیا گیا تھا اور پڑھا گیا تھا. تو جس طرح دائیں ہاتھ گواہی دے بائیں ہاتھ بھی گواہی دے, دونوں ہاتھ پر پڑھ لیا جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جمعرات کو پھر جمع ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.